السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ، جیسے کہ ہم شرح عقیدہ واسطیہ پڑھ رہے تھے اور ہم نے تعطیل تحریف میں فرق پڑھا تھا، آج ہمارا ٹاپک رہے گا تمثیل کے معنی، تمثیل کی سمعی عقلی اور فطری نفی کے دلائل، پیج نمبر 73. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. تمثيل مثال سے نکلا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ لیس کا مثل شئی، کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کے معنی نہیں ہے، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا اس کا جو لب لباب تھا وہ کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کے کمال کے لائق ہیں، یعنی جیسے کہ اس نے فرمائے ہیں قرآن میں، اور وہ جیسی نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اس کو ایز اٹ از بیان کر دینا چاہیے، بغیر اس کی کیفیت بیان کیے یا بغیر اس کی مثال بیان کیے. تمثیل کا مطلب ہوتا ہے، میم سلام سے نکلا ہے، مثل، کسی چیز کے مماثل کا ذکر کرنا، یعنی سملر چیز کا ذکر کرنا، اس کے اور تکیف کے درمیان، یعنی کیفیت کے درمیان کچھ عام اور خاص کے مطابق نسبت ہے، کہ ہر جو مثال ہوتی ہے یا کوئی کسی چیز کی جو مثال کسی چیز کی کوئی مانند ہوتی ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے، مگر ہر کیفیت کی مثال یا اس کے مماثل نہیں ہو سکتی کوئی چیز، کیونکہ تکیف یعنی ایسی کیفیت کے ذکر کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے سملر ہو، کسی چیز کے سملر نہ ہو. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے قلم کی کیفیت یہ ہے، پھر اگر آپ اسے ایک مماثل سے ملاتے ہیں تو یہ کہا جائے کہ یہ قلم اس قلم جیسا ہے، تو یہ تمثیل ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک ایسی چیز کا ذکر کیا جو دوسری چیز کے برابر ہے، اور جو سملر کے ساتھ آپ نے اس قلم کو انٹروڈیوس کروایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے مثال کے معنی کوئی چیز نہیں ہے، یا اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ بات سماعت سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مثال کے معنی کوئی مثال نہیں ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال قرار دیتے ہیں اس کے لیے ہم دلیل دیکھیں گے کہ سمعی، عقلی اور فطری طور پر کس طرح سے اس کی نفی ہوتی ہے، اس کے دلائل. جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں اہل سنہ، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ثبوت بغیر کسی مماثلت کے دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن اس کو کسی کے مثل قرار نہیں دیتے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی ہے مگر وہ ہماری زندگی جیسی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے نا، اس کے لیے علم تو ثابت ہے لیکن وہ ہمارے علم جیسا نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے ہمارا علم تو کتنا محدود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں اور ہاتھ بھی ہیں، مگر اس کا چہرہ ہمارے چہرے جیسا، اس کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی، اور اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی مخلوق کی صفات سے مماثل یعنی سملر نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ان کے پاس سمعی دلائل بھی ہیں اور عقلی دلائل بھی ہیں. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں سمعی دلائل. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ فقہ میں ایک بات پڑھی جاتی ہے کہ دلائل کس طرح سے مانے جائیں گے. تو سمعی دلائل ہوتے ہیں جو سنے ہوئے ہیں، یہ جن کو ہم سنتے آئے ہیں. عقلی دلائل ہوتے ہیں جس کو عقل اپیل کرتی ہے، اور فطری دلائل بھی ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، ہمارے جو پہلے اسکالرز گزرے ہیں ان لوگوں نے کیسے یعنی اپنی زندگی کو صحیح یوٹیلائز کیا، اپنی زندگی کا ہر لمحہ انہوں نے کیسے کارآمد کاموں میں گزارا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کچھ سوالوں کے جواب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے یہ کتاب جامع مسجد میں ظہر اور عصر کے بیچ میں بیٹھ کر لکھی تھی چند گھنٹوں میں. اور آج آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی شرحیں نکل گئی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے. چند گھنٹوں میں انہوں نے اتنی بہترین کتاب لکھی کہ آج یہ کتاب ایک یعنی ثبوت کے طور پہ دلیل کے طور پر مانی جاتی ہے, عقیدہ واسطیہ. تو کیسے ہمارے اسلاف نے کتنا بہترین کام کیا, کیسے ان کے دماغ تھے, کیسے ان کی سوچ تھی, اور کیسے وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے تھے الحمدللہ. تو آئیے سمعی دلیل دیکھتے ہیں. یعنی کوئی بات تو ہمیں خبر سے پتہ چلتی ہے نا, سمعی دلائل مطلب جو آپ نے خبر سنی ہو اور نسل در نسل آپ سنتے چلے آ رہے ہوں. تو لیس کمثلی شیء, سورہ شورا آیت نمبر 11 میں, کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. تو اس آیت میں صراحتاً تمثیل کی نفی کی گئی ہے, کیونکہ قرآن کیا ہے, خبر ہے, تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اور ہم اس کو شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جبریل امین نے رسول اکرم کے قلب مبارک پر نازل کیا تھا. جبریل امین اس کو لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس سے. تو یہ ہم کو تواتر سے ثابت ہے یہ بات. پھر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے کہ هل تعلم له سمیا, کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہے ہی نہیں اس کے جیسا کوئی ہم نام, ہو ہی نہیں سکتا, اس کے نام کے مانند بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہ انشائیہ جملہ ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے. یعنی یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے اصل میں دیکھا جائے تو, لیکن اس استفہام میں, اس سوال میں بھی نفی موجود ہے. نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے اس بات کو, اس بات کی نفی کر دی گئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کے کسی ہم نام کو بھی جانتے ہو. اسی طرح ولم یکن لہ کفواً احد, سورہ اخلاص میں ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ تمام آیات اللہ تعالی کی ذات کے لیے مماثلت کی نفی کرتی ہیں. یعنی کوئی نہ اس کا ہم نام ہو سکتا ہے, نہ کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے, نہ کوئی اس کی مثال کی مانند کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری خبریں ہیں. اور ایک طرح سے ہمارے لیے قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں, بتا دی گئی ہیں, جیسے کہ آیت میں آتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا, یعنی اللہ تعالیٰ کی نظیریں اور مماثل مت بناؤ, اس کے مد مقابل کسی کو نہ لاؤ. اور فلا تدرب للہ الامثال, اللہ کی مثالیں مت بیان کرو. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے برابر قرار دینا یا اس کی مثال سے قرار دینا, ایکچولی یہ اوپر والی جتنی آیتیں آئی ہیں یہ اس کی تکذیب کرتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنا ہوگا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض ہمارے سلف ایسے گزرے ہیں جو ایسے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے, جو امام بخاری کے شیخ تھے نعیم بن حماد خزائی. وہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مشابہ مثل قرار دیا اس نے کفر کیا, اس لیے کہ اس نے خبر کی تکذیب بھی کی اور طلب سے روگردانی بھی کی. یعنی جو چیز اس کو حاصل کرنا چاہیے تھا اس سے اس نے منہ موڑ لیا. تو یہ تو تھے سمعی دلائل. اب ہم عقلی دلائل دیکھیں گے کہ عقل بھی کسی طرح اس بات کو نہیں مانتی ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان کسی بھی حالت میں تماثل ممکن نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اگر دونوں میں, نس خالق اور مخلوق میں جو اصل وجود ہے اس کے علاوہ اور کوئی اور فرق بھی نہ ہوتا تو بھی یہی کافی تھا کہ دونوں میں بالکل کوئی مماثل ہے ہی نہیں, کیونکہ خالق کا وجود تو واجب ہے, وہ ازلی ہے اور ابدی بھی ہے, جبکہ مخلوق کا وجود ممکن ہے, وہ وجود سے قبل معدوم تھا اور بعد ازاں فنا ہو جائے گا. یعنی جو دو وجود اس طرح سے ہوں انہیں مماثل نہیں کہا جا سکتا کہ ایک تو وجود وجود باری تعالی ہے کہ وہ قائم ہے, ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا, ہے نا. هو الاول والآخر, ہم پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی دعا پڑھا کرتے تھے. لیکن آپ انسان کے بارے میں سوچیں, جیسے کہ آپ آس پاس آپ کے کوئی دیکھیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوا بھی سمجھیں دو چار دن پہلے یا ایک سال پہلے, لیکن آپ سوچیں کہ اس ماں کی پریگنینسی سے پہلے وہ بچہ کہاں تھا, کیا وہ وجود میں تھا؟ نہیں, وہ عدم تھا, یعنی وہ عدم سے وجود میں آیا. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان 60 سال 70 سال کی عمر گزارتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, مطلب وہ فنا ہو جاتا ہے, زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کی, وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, کوئی اس کا وجود باقی نہیں رہتا, مٹی اس کے جسم کو کھا لیتی ہے, اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو انسان دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی عدم سے وجود میں آیا، اور آنے کے بعد کچھ عرصہ گزار کر اللہ کے حکم سے جتنے دن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو رکھتا ہے زندہ، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتا ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُكَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ بس تیرے رب کے چہرہ باقی رہنے والا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ اول ہے، وہ آخر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سے تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے. کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. اور جیسے کہا تھا نا کسی نے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یعنی انسان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی ذات تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اس کے لیے کوئی فنا نہیں. تو خالق اور مخلوق کی صفات اور افعال میں بھی بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر آواز کو سنتا ہے، ہے نا، وہ جس قدر بھی چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ دلوں کے حال ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ مثال قرآن میں ہم کو ملتی ہے، سورہ مجادلہ کی پہلی آیت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث و جدل کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. یقیناً تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. اب اس آیت کی تفسیر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سب تعریف میں اس اللہ کے لیے ہے جس کی سماعت نے تمام آوازوں کو اپنی وسعت میں سے رکھا ہے. میں اپنے کمرے میں تھی جبکہ اس خاتون کی کچھ باتیں مجھے سنائی نہیں دے رہی تھیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھی تھی اور وہ رسول اکرم کے پاس آئی تھی، وہ خاتون خولہ رضی اللہ عنہا، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، وہ اپنے شوہر، ان کے شوہر نے زہار ان سے کیا تھا، تب کی بات ہے یہ، 28 پارے کی پہلا جو سورہ ہے اس کی پہلی آیت ہے، اور یہ بخاری کی تعلیقات میں سے ہے. تو عائشہ رضی اللہ کہتی کہ میں وہیں بیٹھی تھی لیکن میں اپنے کمرے میں اس عورت کی سرگوشیاں پوری نہیں سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آسمان پر اس کی بات سن لی. تو اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے؟ وہ خالق کا سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عرش کے اوپر سے سن لیا، جبکہ زمین اور عرش کے درمیان فاصلہ کتنا ہی اللہ ہی جانتا ہے. لہٰذا کسی کے لیے کہنا ممکن ہے کہ اللہ کا سننا ہمارے سننے جیسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. تیسری بات، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مخلوق سے بالکل الگ ہے، یعنی خالق اور مخلوق ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے کہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی زمینوں اور آسمانوں کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، سبحان اللہ. اور وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری زمین اس کی قبضے میں ہوگی. سبحان اللہ، آپ سوچے کہ ہم تو زمین کے ایک حصے کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، جبکہ مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے بھی ایسا ہونا یا کرنا ممکن نہیں ہے. جب اس کی ذات مخلوق سے بالکل الگ ہے تو صفات تو ذات کے تابع ہوتی ہے، یعنی جو بھی صفات ہوتی ہے کسی میں بھی تو وہ اس کے ذات سے ہی لگ کر ہوتی ہے، اس کی صفات بھی. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذات کی جیسی ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی مخلوق سے بالکل الگ ہوں گی. خالق اور مخلوق کے درمیان تماثل ممکن ہی نہیں ہے، یعنی کوئی مثل نہیں ہو سکتی. پھر چوتھی بات، مخلوقات میں کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، جن کے نام ہیں، اور ناموں میں تو وہ ایک جیسی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہے، یا خود ایک ہی قسم کے لوگ ہوں لیکن ان کے صفات الگ الگ ہوتی ہیں. جیسے انسانوں میں سے آپ دیکھیں ہر انسان کی کوالٹیز، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. اسی طرح جانوروں میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہر جانور ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کی الگ الگ ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی. تو کسی کی بھی سماعت اور بصارت بالکل سملر نہیں ہو سکتی. کوئی بہت اچھا سننے والا ہو سکتا ہے اور کسی کو کم سنے آ سکتا ہے، کوئی کمزور ہے تو کوئی توانا ہے، کوئی طاقتور ہے کوئی ضعیف ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے. جب ایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والی مخلوق میں اتنا فرق موجود ہے. تو آپ سوچیں کہ جو مختلف اجناس سے تعلق رکھنے والی مخلوق کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی انسان, ہم مرد اور عورت انسانوں ہی میں سے ہیں نا, لیکن آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت میں کتنا فرق ہے, ہیں تو ہم انسان ہی. تو آپ سوچیں کہ جب انسانوں میں ہی اتنا فرق ہے تو انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے ان میں آپس میں کتنا فرق ہوگا, ہے نا؟ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہاتھ اونٹ کے ہاتھ جیسا ہے, ایسے کہہ سکتے ہیں بھلا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونٹی کے ہاتھ جیسا ہاتھ ہے ہمارا یا بلی کے ہاتھ جیسا ہے. جب انسانوں, چونٹیوں اور بلیوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, حالانکہ سب کا, حالانکہ نام سب کا ایک ہی, ساری مخلوق ہی ہے, سارے جاندار ہیں دیکھا جائے تو, لیکن سب کے ہاتھ میں فرق ہے, تو پھر یہ کہنے کی بھی اجازت دینی چاہیے کہ جب مخلوقات میں اسم کے اتفاق کے باوجود الگ الگ جب ڈفرینٹ کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں تو ان میں اتنا فرق موجود ہے, تو پھر خالق اور مخلوق میں تو بطریق اولا فرق موجود ہوگا. تو یہ چار عقلی وجوہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خالق کا کسی بھی حالت میں اپنی مخلوق سے مماثل ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اور ایک فطری دلیل اور بھی ہے کہ انسان فطری طور پر اللہ تعالی اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانتا ہے, اور وہ خالق اور مخلوق میں فرق کو بھی سمجھتا ہے. جبھی تو آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے یا جب بھی کوئی مصیبت میں آتا ہے تو اس کی نگاہیں کہاں جاتی ہیں, کہاں اٹھتی ہیں ہمیشہ, آپ بتائیے. چاہے وہ مسلم ہو, نان مسلم ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, جب مشکل میں گھرتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے وہ؟ فریاد رسی کہاں کرتا ہے؟ کہاں ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کس سے مدد طلب کرتا ہے؟ چاہے مسلمان نہ بھی ہو تو کیا کہتے ہیں کہ آسمان والا, ہے نا, آسمان والا رحم فرمائے ہم پر, آسمان والا مدد کرے ہماری. یعنی ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ کوئی اس سے سپیریئر طاقت ہے جو اس کے ورا الورا, یعنی اوپر عرش پر ہے, سبحان اللہ. اس لیے دعاؤں کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں کہاں اٹھتے ہیں آپ بتائیں؟ چاہے وہ کوئی مسلمان کر رہا ہو, چاہے وہ کوئی نان مسلم کر رہا ہو, اوپر ہی اٹھتے ہیں ہاتھ, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک ایسی ہستی, ایک یعنی خالق موجود ہے جو مخلوق کے جیسے نہیں ہو سکتا. تو یہ فطری دلیل ہو گئی. تو اوپر ہم نے عقلی دلیلیں پڑھی, یہاں فطری دلیل بھی ہو گئی, اور پیچھے ہم نے سمعی دلیل پڑھی تھی. تو جب انسانوں ہی میں سے انسان, جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں پانچ بہن بھائی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اگر پانچوں بیٹے بھی ہیں کسی کے تو پانچوں بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے, ہر ایک کی عادتیں الگ ہوگی, ہر ایک کی جسامت الگ ہوگی, ہے نا. ایون جو ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا, آپ بتائیے, ہوتا ہے؟ ذرا سا کچھ نہ کچھ تو فرق رہتا ضرور ہے, اور یہ ماں اچھی طرح جانتی ہے ٹوئنس کو بھی جن میں فرق ہوتا ہے. تو جب دو ایک جیسے اجناس یعنی انسان ہی ہیں پھر بھی فرق ہے, تو آپ سوچیں کہ خالق اور مخلوق میں پھر کیوں نہ فرق ہوگا؟ تو خالق کو مخلوق سے برابر نہیں قرار دے سکتے. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا فلاں فلاں حدیث وہ تو مثال سے, یعنی اس میں تو مثال دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی یا اللہ کے برابر کی, نعوذ باللہ, تو کیا بھلا قرآن اور حدیث میں کنٹرڈکشن ہے, تعارض پایا جاتا ہے؟ تو جی نہیں, بالکل نہیں. دونوں اگر صحیح احادیث اور قرآن دونوں بھی صحیح تواتر سے ثابت ہیں تو دونوں میں کنٹرڈکشن کبھی نہیں ہو سکتا. بظاہر ہمارے عقل کی کمی, ہمارے ناقص فہم کی وجہ سے ہم کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کنٹرڈکشن ہے یا تعارض ہے یا اختلاف ہے, لیکن وہ ہماری سمجھ کی کمی ہوتی ہے. تو کچھ ایسی احادیث ہیں جس کو اعتراض کرنے والوں نے لائے ہیں, جو ایسے گروپس ہیں جو اللہ تعالی کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری احادیث تو تمثیل پر مبنی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون سی حدیث ہے. جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا یقیناً تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے کہ جس طرح چودھویں کی رات چاند کو دیکھا کرتے ہو, اس کے لیے تمہیں رش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس حدیث میں حرف کما استعمال ہوا ہے, جیسا کہ کاف تشبیح کے لیے آتا ہے, جس طرح ہمارا اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایمان ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی ایمان ہے. اب اس حدیث کا کیا جواب ہوگا سمجھے؟ تو ایک تو اس کا جواب مختصر ہے, ایک اور ایک جو ہے وہ مفصل ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کلام میں بشرط ہے کہ وہ آپ سے صحت کے ساتھ ثابت ہیں, یعنی اوتھینٹک نریشن ہو, تو اس تعارض کا پایا جانا ناممکن, اس میں تعارض کا پایا جانا ناممکن ہے. اس لیے کہ دونوں حق ہیں اور حق ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے, اور چونکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے اس میں تناقض نہیں پایا جاتا. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو اب دیکھیں کہ کسی چیز کو سمجھنے میں ہمیں یعنی ہم کو بظاہر کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے تو ہمارے فہم میں کمی ہو سکتی ہے. یعنی یہ جو اختلاف ہے، یہ جو تعارض ہے، بظاہر مخالف باتیں ہیں، یہ نس میں نہیں ہوتا، یعنی اس کی اصل جڑ میں نہیں ہوتا، بنیاد میں نہیں ہوتا، بلکہ ہماری اپنی معلومات کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی جب ہمیں بظاہر کتاب و سنت کے نصوص میں اس وجہ سے کنٹروڈکشن یا تعارض اختلاف نظر آئے تو ایسا یا تو کم علمی کی وجہ سے ہوگا، یا قصور فہم کا ہوگا، ہماری سمجھ کا ہوگا، یا پھر بحث اور تدبر کا حق ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے ہوگا، یا اس میں صحیح غور و فکر کر کے صحیح بحث اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کمی ہوگی ہمارے اندر. اگر تدبر سے کام لیں تو یہ تعارض، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی اصل نہیں ہوگی پھر. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے عقیدے کی اور نیت کی خرابی بھی ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کر کنٹرڈکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم بھی ہو جاتا ہے یا باطل پرست بن جاتا ہے، باطل پرست طبقوں میں چلا جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ آپ دیکھیں جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے نا، ٹیڑھ ہوتی ہے. آپ کو تو معلوم ہی ہوگا سورہ آل عمران میں ہم سبھی نے پڑھا ہے کہ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اللہ تو وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی اصل کتاب میں، اور دوسری متشابہ ہیں. بس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں محض فتنے کی تلاش میں یا اس کی حقیقت تلاش کرتے ہوئے، جبکہ اس کی حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے کہ سب آیت ہمارے رب کی طرف سے ہیں. تو راسخون فی العلم متشابہ کو بھی محکم پر ہی محمول کرتے سمجھتے ہیں. تو بہرحال بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ تم چاند کو، تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے کہ تم چاند کو دیکھتے ہو، تو جو مفصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو تشبیہ نہیں دی گئی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو دیکھنے سے تشبیہ دی گئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہاں پر دیکھی گئی چیز کو مرئی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ نہیں دی جا رہی یہاں پر، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے کو چاند سے دیکھنے پر تشبیہ دی جا رہی ہے. کہ چاند کو جس طرح تم دیکھتے ہو ایسے تم اللہ کے چہرے کو دیکھو گے، یعنی جس میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ذرہ نہیں پہنچے گا. تو رویت، دیکھنا کو رویت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. حدیث کے الفاظ ہے سترون ربکم کما ترون القمر، اس میں کاف تشبیہ کے معنوں میں ہے. تو جس سے مراد یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح واضح طور پر دیکھو گے جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو. اور پھر فرمایا گیا جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یعنی اس کا دیدار کرتے ہوئے تمہیں کوئی بھیڑ بھاڑ کا، کوئی تکلیف کا، کوئی مشقت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ بات پھر اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جس کے بارے میں باطل طبقات کہتے ہیں کہ دیکھا یہاں تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثال دی گئی ہے، جیسے کہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا. اب یہاں پر ایک حقیقت، یعنی ایک صورت دوسری صورت کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے. یعنی جیسے آپ کسی کی فوٹو کاپی کرتے ہیں کوئی چیز کی، تو سیم جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو سیم لکھی ہوئی آ جائیں گی، لیکن کیا وہ اوریجنل کا بدل ہو سکتی ہے؟ نہیں نا، کاپی کاپی کہلائے گی. تو ایک کاپی دوسری کاپی کے، ایک تصویر دوسری تصویر کے عین مطابق تو ہوتی ہے، حروف اور کلمات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، رسول اکرم کا ارشاد، جو سب سے بڑھ کر رسول اکرم، ہم جانتے کہ وہ علم اور سچائی میں سب سے آگے تھے اور امت کے سب سے خیر خواہ تھے اور زیادہ سب سے فصیح اللسان تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم کی یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے فرمان لیس کمثلی شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، کہ خلاف نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں تدبیق دینے کی توفیق دے تو ایسا ضرور کریں. اور اگر یہ میسر نہ آئے تو پھر یہ کہہ دیں کہ آمن بہ کل من عند ربنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، اور ہم اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے اور اس کے رسول کا بھی، ان میں سے ہر کلام حق ہے، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی تکذیب کرے، کیونکہ یہ خبر ہے، کوئی حکم نہیں ہے اس میں نسخ کا جس میں امکان ہو، یعنی کوئی منسوخ بھی نہیں ہے چیزیں. تو ایک طرح سے قرآن میں مماثلت کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس کے مثال کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور ادھر حدیث میں اس کی صورت کا اثبات کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا چہرہ ہے یا اس کی صورت ہے. اب آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے کلام پر بھی اور رسول اللہ کے کلام پر بھی، یہ دونوں برعکس ہیں، ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ہم اس کے سامنے خاموش ہیں. لیکن ایک اور تفصیلی جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس اللہ کے رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کا مثل شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اپنے بھیجنے والے کی تکذیب کرے. جس پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اسی پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ چاند کی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اب رسول اکرم نے جب یہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ چاند کی صورت میں ہوگا، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ گروہ ہر اعتبار سے چاند کی صورت میں ہوگا، یا وہ ہوگا تو انسانی شکل و صورت میں ہی، لیکن حسن و جمال، چہرے کی گولائی اور اس کی چمک دمک میں چاند جیسا ہوگا؟ یہ پہلی مثال ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے. ہاں، ان چاند کو ہم خوبصورت چیز سے تشبیہ دیتے ہیں نا، کہ کسی کو خوبصورت کہنا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں چاند سا چہرہ تھا، ہے نا، دیتے نہیں دیتے ہیں. اشاروں میں تو آپ کو بہت سی اس طرح کی تشبیہات مل جائے گی. تو چاند کے چہرے جیسا کہنا مطلب چاند کے جیسا خوبصورت کہنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاند جیسا ہی بالکل، کیونکہ چاند تو گول ہے، وہ پتھر کا بنا ہوا ہے. تو اگر یہ پہلی بات ہے، آپ اگر پہلی بات کے قائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی نہ آنکھیں ہوں گی، نہ ناک اور نہ ہی منہ. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو پتھر ہوں گے. اور اگر آپ دوسری بات کو تسلیم کرتے ہوں تو پھر یہ اشکال یعنی مشکل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک چیز کا دوسری چیز کی صورت پر ہونا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہر اعتبار سے اس کی مماثل ہی ہوگی. یعنی اللہ کے رسول کا یہ بات کہنا کہ آدم علیہ السلام کی صورت اللہ کی جیسی ہے، مثال کی جیسی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ ہی کی جیسی ہو، نعوذ باللہ، کہ خالق اور مخلوق تو برابر نہیں ہو سکتے اور مثال بھی نہیں دی جا سکتی. تو ہو سکتا ہے اس کے معنی یہ ہو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، تو یعنی آدم علیہ السلام کا چہرہ بہت خوبصورت، بہت سب سے اچھا رہا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو یہاں پر اصل میں لوگوں کے سمجھنے میں کمی ہے. لوگ انکار کرتے ہیں اور اس بات پر بزی دیتے ہیں کہ اس سے مراد مماثلت ہے. نہیں، مماثلت نہیں ہے. تو رسول اکرم کے فرمان کے خلق آدم و علی صورت ہی، آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد جیسا ہے کہ وَنَفَقْتُ تو فِيهِ مِن رُوحِ، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. تو یہ تو ممکن ہی نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنی روح کا کوئی حصہ ودیت کر دے، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ روح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو روح تخلیق کی وہ آدم علیہ السلام میں ڈالی گئی، اور اللہ کی طرف اس کی اضافت اس کے شرف کے اظہار کے لیے، کیونکہ اللہ ہی ایسی روح پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں. کیونکہ جب ہم عباد اللہ کہتے ہیں تو اس کے تحت مومن، کافر، شہید، صدیق، نبی سب آ جاتے ہیں، مگر جب ہم یہ کہیں کہ محمد عبداللہ، محمد اللہ کے بندے ہیں، تو یہ اضافت خاصہ ہوگی، یعنی جو عام بندوں کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب بندے ہیں، عام بندے، اللہ کے بندے ہیں، تو ہم اپنی نسبت اللہ کی طرف کریں، اس کا مطلب نعوذ باللہ ہم اللہ کے حصے میں کا حصہ تو نہیں ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ یعنی فرمان کے اس کی مثال کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے سامنے رسول اکرم کی حدیث کے خلق آدم علی صورتہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی صورت ہے، جیسے کہ فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی صورت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آدم علیہ السلام کو اس صورت پر پیدا فرمایا جو کہ کائنات کی سب سے حسین و جمیل صورت ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسانوں کو بہت اچھی ترکیب اور قامت میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بڑی دلچسپی لی، یہی وجہ ہے کہ انسان کے چہرے پر مارنے اور اس پر حسی اور معنوی طور پر عیب لگانے سے منع کیا گیا، یعنی کسی چہرے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، مطلب بہت اچھی طرح بنایا ان کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اپنی مخلوق کو بنانے کے لیے۔ تو اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، جو حدیث میں الفاظ ملتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے کہ مطلب اپنی صورت پر پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹ ویسا ہی، کیونکہ خالق اور مخلوق تو برابر ہو نہیں سکتے، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا تھا سب سے بیسٹ صورت جو ہو سکتی تھی اس طرح سے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے جو باطل فرقے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب تحریف والا ہے، تو کیا اس کی کوئی اور بھی ہم کو نظیر ملتی ہے؟ تو جیسے آپ دیکھیں کہ ہاں نظیر ہے، جیسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تو وہ اللہ سے بالکل جڑا ہوا ہو، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، تو ایسا نہیں کہ اللہ کی اونٹنی سے مراد کے اس کا اللہ سے بالکل کوئی تعلق ہو ایسا جسمانی یا کچھ اور۔ آدم علیہ السلام کی صورت اللہ تعالیٰ سے الگ اور منفصل یعنی الگ ہے، اور وہ ہر چیز جسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرے اور وہ اس سے الگ اور منفصل ہو تو اس کا شمار اس کی مخلوقات میں ہوتا ہے۔ تو یہ مشکل بھی دور ہوگی سمجھے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پہلا معنی زیادہ سلامتی والا ہے یا دوسرا، تو پہلا معنی زیادہ سلامتی والا ہے، اس لیے کہ ظاہر لفظ کے لیے عربی زبان میں یعنی ریزن بھی موجود ہے اور عقلاً اس کا پاسبل ہونا بھی، لہٰذا جب ان کلام کو اس معنی پر لیا جائے گا جس پر لیا جانا چاہیے، تو ہمیں معلوم ہے کہ صورت سے اس کا دوسری صورت کے ساتھ مماثل ہونا لازم نہیں آتا۔ تو لہٰذا محفوظ بات یہی ہے کہ اسے ظاہری مفہوم پر ہی رکھا جائے، یعنی جو بات ہم نے کہی کہ اللہ تعالیٰ، رسول اکرم کا جو فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، مطلب یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا سب سے بیسٹ خوبصورت چہرہ بنایا، ہے نا؟ تو اب اللہ کی وہ صورت کون سی جس پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں، لیکن اسے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چیزیں انسان کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں۔ ہاں مشابہت تو ہو سکتی ہے مگر مماثلت کے انداز میں ہرگز نہیں۔ جس طرح جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی چاند کے ساتھ مشابہت ہوگی، لیکن یہ مماثلت کے بغیر ہوگی۔ اسی سے اہل سنت کے اس عقیدے کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام صفات مخلوقات کی صفات کے ساتھ مماثل نہیں ہو سکتی، اور وہ ان پر تحریف اور تعطیل کے بغیر اور تکیف و تمثیل کے بغیر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نہ ہم اس میں تحریف کرتے ہیں، نہ ہی ہم اس کی صفات کو معطل قرار دیتے ہیں، نہ ہی اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے علماء کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مثال کی بات آئی ہے، تو کیا اس کو مثال کو تشبیہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کون سا لفظ استعمال کرنا زیادہ صحیح ہوگا؟ تو بہتر ہے کہ تمثیل ہی لفظ استعمال کرنا اولا ہے، بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٍ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال ہی کا لفظ استعمال کیا، تو لہٰذا ہم بھی مثال ہی کا لفظ استعمال کریں گے، تشبیہ کے لفظ کو اوائڈ کریں گے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے شریک مت بناؤ۔ تو یہاں پر جو قرآن کی تشریح، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ اولا ہے کسی اور چیز سے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر فصیح کوئی چیز نہیں ہے، یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں بہت ہی فصاحت اور بلاغت پر مبنی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن تمثیل کا لفظ لاتا ہے، لہٰذا ہم بھی تمثیل کا ہی لفظ لائیں گے۔ دوسری بات، بعض لوگوں کے نزدیک تشبیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ثبوت سے عبارت ہے، اور اس لیے وہ اہل سنت کو مشبہ کا نام دیتے ہیں۔ تو تشبیہ سے تھوڑا سا معنی بگڑ جاتا ہے، مفہوم بگڑ جاتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو تشبیہ کی نفی کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی سی بھی دو چیزوں کے مابین بعض وجوہ کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی اس میں مشترکہ بات پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ دو چیزیں بالکل الگ بھی ہوں لیکن تشبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے اب خالق اور مخلوق میں کیا اشتراک پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر وجود کا، کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا وجود ثابت ہے نا، اور انسان کا بھی وجود ثابت ہے نا، انسان کے لیے بھی ہم وجود کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وجود کے اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی وجود ہے اور انسانوں کا بھی وجود ہے، لیکن انسانوں کا وجود تو پہلے معدوم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر وجود میں آیا انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پھر وہ معدوم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو مخلوق کیا ہے؟ کچھ عرصے کے لیے اس کا وجود ہے، لیکن خالق ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہی حال سما کا ہے کہ خالق بھی سما سے متصف ہے، یعنی جو ہم سنتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے کہ وہ السمیع ہے، البصیر ہے، لیکن ہمارے سننے میں اور اللہ کے سننے میں بہت فرق ہے۔ تو ساری ہی چیزیں، تو تشبیہ کی اگر ہم تشبیہ دیں گے تو پھر تو ہر چیز کے ہی سمجھا ایسا ہو جائے گا کہ انکار ہو جائے گا۔ تو تمثیل کا لفظ لانا ہی صحیح ہے، تمثیل سے تعبیر کرنا ہی صحیح ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال قرار نہیں دیتے۔ اب تکیف اور تمثیل میں کیا فرق ہے؟ تو ان دونوں میں دو طرح سے فرق ہو سکتا ہے۔ تمثیل ایسی صفت کے ذکر سے عبارت ہے جو مماثل کے ساتھ مقید ہو، جیسے کہ فلاں شخص کا ہاتھ فلاں شخص کے ہاتھ جیسا ہے، ہاتھ تو دونوں کے ہیں لیکن دونوں کے ہاتھ برابر نہیں ہو سکتے۔ جبکہ تکیف یعنی کیفیت بیان کرنا ایسی صفت کے ذکر سے عبارت ہے جو مماثل کے ساتھ مقید نہ ہو، یعنی جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کی قید نہ ہو، جیسے کہ فلاں کے ہاتھ کی کیفیت اس طرح سے ہے۔ تو اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ ہر ممثل یعنی ہر جو مثال دی گئی ہے اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن ہر جو کیفیت ہے وہ کسی کی مثال نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ تمثیل نہیں بیان کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ کیفیت صرف صفت اور حقیقت میں ہوتی ہے، جبکہ تمثیل ان میں بھی ہوتی ہے اور عدد میں بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن، یعنی اللہ تو وہ ہے جس نے سات آسمان اور پیدا فرمایا ان جیسی زمین بھی، تو یہاں پر عدد میں ان جیسی ہے نا، عدد میں ان جیسی ہے، ورنہ زمین اور آسمان ایک جیسے تو نہیں ہے نا۔ تو بہرحال تمثیل کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ہم یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم نہ مثال بیان کرتے نہ اس کی مثال کے مانند کوئی چیز ہے، یہ جملہ زیادہ صحیح ہے، یعنی جو مین لب لباب ہے وہ یہ ہے۔ اصل میں اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ لیس کا مثل شیء وہو السمیع البصیر، تو اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مماثلت کی نفی کی اور سما اور بصر کا اثبات کیا، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی نفی کر دی، تو اس سے بطور اولا اب اللہ تعالیٰ کی صفات کا ثبوت ہم کو مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کامل ہے، اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ ہر نقص سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو پہلے ہی نقص سے پاک قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو، منزہ قرار دے دیا۔ تو کوئی بھی مخلوق ہو، جس قدر بھی عظیم ہو، اللہ تعالیٰ کی مماثل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ناقص کے ساتھ مماثلت بذات خود ایک نقص ہے۔ یعنی کوئی چیز کا نقص، یعنی آپ کسی نعوذ باللہ انسان سے تشبیہ دے دیں گے، مخلوق سے تشبیہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ انسان تو ناقص ہے، تو پھر یعنی خالق کی صفات ناقص کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل موجود ہے تو اس سے اس کا ناقص ہونا لازم آئے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے مخلوق کے ساتھ مماثلت کی اسی لیے نفی کر دی ہے کہ یہ نقص اور ایک عیب ہے، اس لیے کہ مخلوق ناقص ہے اور کامل کی ناقص کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہو سکتی، دونوں میں فاصلہ رہے گا، فرق رہے گا۔ تو اب جیسے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں نا، پوچھتا ہے کہ تم خود ہی سوچو اور بتاؤ کہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ نمل میں آتا ہے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا ہے؟ پھر قل انتم عالم ام اللہ، آپ پوچھیں کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ تو لیس کمثلی شیء، ان میں یہاں پر جو لوگ مثال دیتے ہیں، جو باطل فرقے اور نظریے والے لوگ ہیں، ان کی تردید کر دی گئی ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عربی میں خطاب کیا ہے جسے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ یعنی وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زبان میں خطاب کیا جسے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہم سے اس زبان میں مخاطب ہو جس کا ہم فہم نہ رکھتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرا چہرہ بھی ہے، میری آنکھیں بھی ہیں اور دو ہاتھ بھی ہیں. اور ہم عربی زبان کے حوالے سے اس چیزوں کا وہی مفہوم سمجھیں گے جس کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس بنا پر ان کلمات کا یعنی جو بھی مدلول مخلوقات کی نسبت سے ان کے مدلول کے مماثل ہوگا، نعوذ باللہ. ہاتھ جیسا ہاتھ، آنکھ جیسی آنکھ اور چہرے جیسا چہرہ. ہم نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یعنی قرآن میں عربی زبان میں اللہ کے چہرے کے لیے وجہ کا لفظ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا وجہ جیسا وجہ، نعوذ باللہ، چہرہ. تو یہ کوئی دلیل نہ ہوئی، اور یہ دلیل انتہائی کمزور ہے. تو اللہ تعالی کی تو مثال کوئی مثیل ہی نہیں ہے. تو ان کی دلیل کے جواب میں اہل سنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے ہمیں اپنی صفات سے آگاہ کیا، مگر ہمیں اس بات کا یقینی علم ہے کہ صفت موصوف کے حساب سے ہوا کرتی ہے، اور اس کی دلیل شاہد میں ہے. کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا بھی ہاتھ ہے اور چیونٹی کا بھی، مگر یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ جس ہاتھ کی اضافت ہم نے اونٹ کی طرف کی ہے وہ اس ہاتھ کی مثل ہے جسے ہم نے چیونٹی کی طرف منسوب کی. یعنی چیونٹی اور چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے، اونٹ کا بھی ہاتھ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے دونوں میں کوئی سملیرٹی ہوتی نہیں ہے. یہ بات تو مخلوقات کے حوالے سے، اگر خالق کے اوصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ فرق اس سے کہیں زیادہ واضح اور ظاہر ہوگا کہ پھر خالق اور مخلوق کے ہاتھوں میں تو کوئی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. تو ممثلہ کا قول عقلی حوالے سے بھی رد کیا جاتا ہے یا رد کیا جانے کے قابل ہے، اور سمعی حوالے سے بھی. یعنی جو لوگ یہ مثالیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ان کی دلیل کی یہاں تردید ہو رہی ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ هو السمیع البصیر، اللہ عزوجل اپنے کمال کے بیان کی غرض سے اپنی ذات کے لیے سننے اور دیکھنے کا اس بات یہاں فرما رہا ہے. اور ان بتوں کی تنقیص کی جن کی اس کے علاوہ پرستش کی جاتی نہ، یعنی وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو وہ سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے اور جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، مردے ہیں زندہ نہیں، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. تو سما اور بصر اور وہ عقل سے محروم ہیں سارے بت. اگر یہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے مالک ہیں تو بھی وہ جواب نہیں دے سکتے. تو اسی لیے کہا گیا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہو جو قیامت تک ان کو جواب نہ دے سکتے ہوں جبکہ وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہوں. تو فائدہ کیا ہوا؟ یعنی ان باتوں سے ہم کو بات کے سمجھ میں آئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی دونوں کو مقابلہ کھڑا کیا کہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہیں قیامت تک بھی جواب نہیں دے سکتے، اور جبکہ وہ تمہاری پکار سے بھی بے خبر ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. تو اہل سنت کا اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مماثلت نہیں کسی میں بھی، بہت فائدے والی چیز ہے، کیونکہ وہ پھر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمع اور بصر کا ثبوت یعنی اس بات بھی کرتے ہیں، اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کے جیسا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا انسانوں کے جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لیس کا مثل شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. تو انسان کا اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے پر ایمان رکھنا اسے یہ فائدہ دیتا ہے کہ اس کی آخری حد تک تعظیم کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنا یعنی ایک روزے دار، مجھے تو ہمیشہ وہی مثال یاد آتی ہے کہ ہم سب خواتین گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے زبان سے ایک بوند پانی جو چلا جائے، روزے میں جاتا ہے پانی، ہم نہیں جانے دیتے، ہم چکھتے بھی نہیں ہے کھانا بناتے بناتے کوئی چیز، کوئی گھر میں نہیں ہوتا، لیکن ہمیں کس بات پر ایمان اور ہمارا یقین ہوتا ہے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. نماز ہم گھر میں ہوتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں کہ تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، لیکن کیا ہم کوئی نماز چھوڑتے ہیں بھلا؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ سب جانتا ہے کہ ہم نے کب پڑھی، کس طرح پڑھی، اول وقت میں پڑھی یا دیر سے پڑھی، ہے نا؟ تو جب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب السمیع ہے، البصیر ہے، تو وہ اس کی حد سے زیادہ پھر تعظیم کرتا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اس کے عذاب سے خوف کھاتا ہے، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے جواب دہی کے احساس کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے۔ تو انسان رب عظیم کی اس قدر تعظیم نہ کرے تو پھر اس کے ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ اپنے رب کے بارے میں ایمان رکھیں گے کہ وہ سننے والا ہے، تو آپ اسے ناراض کرنے والے کوئی بھی کال سے پرہیز کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میری وہ ہر بات سن رہا ہے۔ آپ شکایت نہیں کریں کہ ہائے اللہ تعالیٰ کو میرا ہی گھر ملا تھا، ہائے ساری مصیبتیں میرے ہی لیے ہیں، ہائے سارے مشکلات ہم پر ہی آتی ہیں۔ یہ جملے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یعنی بندوں کو ایسی شکایتیں نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہائے مجھے کیوں، میرے ساتھ کیوں ہو گیا یہ سب۔ تو یہ جملے کہنے سے ہم پرہیز کریں گے، کیونکہ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ سننے والا ہے۔ اور اگر آپ کا ایمان آپ کو یہ فائدہ نہیں دیتا، تو پھر یقین کیجئے کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، اور بے شک ناقص ہے۔ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے السمیع صفت پر یقین رکھتے، ایمان رکھتے، تو کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے نہ نکالتے۔ جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے پر ایمان ہے، تو پھر وہی کلام کیجئے جو اسے پسند آئے، یعنی وہی بات ہماری زبان سے نکلے، خصوصاً جب آپ اس کی شریعت کے ترجمان ہو، اسپیشلی جب یعنی کوئی مبلغ ہوتا ہے، معلم ہے یا مفتی ہے، تو ایسے لوگوں کو تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی ہر مرضی کا پابند رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے، وہی زبان سے بات نکالیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب و محبوب ہو، وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو۔ ہماری زبان سے کوئی اللہ کی کتاب کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات نہ نکلے، کوئی غلط فتویٰ نہ نکلے، کوئی غلط بات نہ نکلے، یا اپنی طرف سے کوئی بات ہم نہ بتائیں۔ تو جو اسپیشلی دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر تو زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر اور زیادہ بہتر طریقے سے ایمان لائیں۔ یعنی میری زبان سے پھر وہی نکلے جو اللہ کو پسند ہو، میرے ہاتھ اور پیر وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی باتیں نہ کہیں اللہ کا نام لے کر، کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی تاویل یا تحریف کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، حدیث کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، تاکہ ان کی لوگوں کی مرضی کی بات لوگوں کو بتا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہوا یہ، اور علم کے بغیر کبھی فتویٰ نہ دیں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے جو علم کے بغیر فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور وہ ظالم ہوتے ہیں۔ تو ہم سب مسلمانوں کو ایسی باتیں کرنے سے خبردار رہنا چاہیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہ لگتی ہوں، یا پھر کسی انسانوں کی غیبت وغیرہ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہو، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا جو حرام ہے، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لوگوں کے علم میں ہو نہ ہو لیکن اللہ تو دیکھتا ہے، اور وہ میرے دل کی حالت سے بھی آگاہ ہے۔ سورہ غافر کی آیت ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم کو اس بات پر یقین ہوگا، ایمان ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم کبھی بھی کوئی ایسا اللہ کے ناپسندیدہ کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض رہے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح حیا کریں گے جس طرح آپ اپنے قریب ترین لوگوں سے، محترم لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے کوئی ایسی بدتمیزی کی بات کرتے ہیں یا بے جھجک کوئی بات کہہ دیتے ہیں ان کے سامنے، نہیں کہتے نا۔ اب دیکھیں کہ ابھی تک بھی ہمارے یہاں پر جو پرانے اقدار کے لوگ ہیں، کبھی بھی بڑوں کے سامنے اس طرح سے پریگنینسی کی باتیں یہ سب نہیں کی جاتی، نہیں کی جاتی، کیونکہ ہم کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے ایسی باتیں کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے پر ایمان اور یقین ہوگا، تو ہم ہر اس کام سے بچیں گے یا کوشش کریں گے جو اس کے غصے کو دعوت دیتا ہو، ورنہ ہمارا ایمان ناقص ہوگا۔ یا کوئی شخص اپنے انگلی کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے بھی کوئی غلط کام کرتا ہے یا حرام کام کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنکھ کے اشارے کو بھی دیکھ لیا، آپ کے انگلی کے اشارے کو بھی دیکھا، کیونکہ وہ بصیر ہے، البصیر ہے۔ تو ہم کو ایسے اشاروں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ ہماری وہ چیزیں لکھ دی گئیں ورنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اسی کی وجہ سے ہم مکمل طور پر ہر برے کام سے بچ سکتے ہیں، اور اس بات کا ہمیں پھر احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، لہٰذا ہم کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، ہمارے ایمان کو پختہ کرے اور ہمارے ایمان کو مزید بڑھاتا جائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.